میرے الفاظ سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ جمعہ کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات کے سامنے آج 22 اپریل 1994 کی تاریخ میں پھر حاضری کا اور آپ کی زیارت اور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان، ایک نئے اچھوتے انداز میں گفتگو کا اس پر آغاز اور شیعت کی اس دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے یہ پرابلم اور یہ مسئلہ رہا کہ شیعت جب جی چاہتا اصحاب رسول پر اپنے نجس قلم اور ناپاک زبان کے ساتھ تبرع بازی کا بازار گرم کرتی چلی گئی. یاران مصطفیٰ کی ذات اور ان کے خاندان پر رقیق حملے کرنا شیعت نے اپنا وظیفہ زندگی بنا لیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس جماعت کو انتہائی سنگین الزامات اور تہمت ترازیوں کے ذریعے سے بدنام کرنا شیعت کا ایک پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے. وہ لمحات کس قدر پرخطر، رقت آنگیز اور انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اصحاب رسول پر شیعت کی طرف سے الزامات تہمت تان کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی جماعت پر لعنت اور کفر کے فتووں کی بھرمار ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایک درد مند مسلمان یہ سب کچھ سن کر پڑھ کر اپنا دل محسوس کر رہ جاتا ہے. وہ اتنا بے بس، اتنا بے کس اور اتنا مجبور اور مابوس ہے کہ اس کے زبان، اس کے کان، اس کی آنکھوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں. وہ تبرع بازی کو سنتے ہوئے بھی مقابلے میں کوئی زبان کھولے تو کہاں جائے. زیادہ سے زیادہ اگر اس میں جذبہ اور ولولہ اور جوش ایمانی حرارت میں آئے تو وہ شیعت کے کفر کا اعلان کرنے لگتا ہے، اس کے کفر کے نعرے مارنے لگتا ہے. جبکہ یہ بات شیعت کے اس حملے کا جواب نہیں ہے. عموماً ہم افسران کو سمجھانے کے لیے اور عام طبقوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب شیعہ چونکہ اصحاب رسول پر تبرع کرتی ہے اور ہم لوگ شیعہ کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا یہ کام رد عمل ہے، یہ جواب ہے. لیکن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کام رد عمل کا کام پورا نہیں کرتا. ایک آدمی آپ کے سر پر تلوار مارے اور آپ مقابلے میں اس کے جسم میں ایک پین کی سوئی نوک چبو دیں، قلم کی نوک چبو دیں اور آپ یہ کہیں کہ اس کے تلوار مارنے کا جواب قلم کی نوک چبونا ہے. ایک آدمی آپ کے سر پہ پتھر دے مارے اور آپ ایک پھول اٹھا کر اس کو مار دیں اور کہیں میں پتھر کا جواب دے رہا ہوں. ایک آدمی کسی کو قتل کر کے رکھ دے, دوسرا آدمی اٹھے اور قاتل کا ناخن اتار دے اور کہے میں نے قتل کا بدلہ لے لیا. یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ شیعت اصحاب پیغمبر پہ تبرہ کرے, شیعت ان مقدس شخصیات پر کفر کے فتوے عائد کرتی چلی جائے جن کے ایمان کی گواہی اللہ اور رسول نے دی ہے, جن کی مدح سرائی قرآن کریم کی 700 آیات کرتی ہیں. شیعت اس مقدس جماعت پر کچرا اور کوڑا کرکٹ اچھالے جس کے چہرے آیات تطہیر نے دھو کر چاند سے زیادہ روشن اور اجلے بنا دیے, اور ہم جواب میں شیعت کے نجس اور ناپاک وجود پر دو چار تھپڑ رسید کر کے خوش ہو جائیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا. خدا کی قسم یہ بدلہ نہیں ہے. اصحاب رسول پر تبرے کا بدلہ شیعہ کو کفر کہیں کافر کہنے سے پورا نہیں ہوتا. ایک آدمی اٹھے, آپ کے والد ماجد, آپ کے دادا مکرم, میرے استاد آپ کے پیر و مرشد کی توہین کر دے اور گستاخی کر دے, گالیاں دے بزرگوں کو, گالیاں دے اسلاف کو, گالیاں دے ان مقدس افراد کو جن زمانے نے مانا, جن کے در اقدس پر کائنات کی بڑی بڑی عظمتیں عقیدت سے سر جھکاتی چلی گئی, اور ہم مقابلے میں اس بد زبان دریدہ دان کی مذمت کر دیں اور کہیں بدلہ ہو گیا. یہ بدلہ نہیں ہے. آپ اس درد, اس ٹیس اور آپ اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جو ایک ایمان والے کے دل پہ گزرتی ہے جب کوئی شخص اصحاب رسول پر تبرہ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ آج شیعہ مجھے گالی دیتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ حقو مر جائے, مجھے کہتا ہے کہ حقو نے یہ کام کیا, میرا نام بگاڑتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے, میرے ساتھ میرے بارے میں زبان درازی کرتا ہے. تو فرمایا کہ میں خوش ہوتا ہوں جب شیعہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, میرے اوپر تبرہ کرتا ہے, میرے بارے میں بکواس کرتے ہیں, تو میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو جتنی دیر یہ مجھ پہ تبرہ کرتا ہے اتنی دیر اس کی زبان سے اصحاب پیغمبر تو محفوظ رہے ہیں نا, اتنی دیر اس غلیظ کی زبان اصحاب رسول کے بارے میں تو نہیں چلی. شیعت ہمیں کافر کہتی, ہمارے بارے میں بکواسات کرتی, سنیت کے بارے میں جو چاہتی لکھتی چلی جاتی, پھر ہم جواب میں شیعہ کے بارے میں کہتے تو یہ مقابلہ تھا, یہ رد عمل تھا, یہ جواب تھا. اسے جواب ہاں غزل کے طور پہ کہا جا سکتا تھا, لیکن شیعت تبرہ اصحاب پیغمبر پر کرے اور ہم صرف شیعہ کو کافر کہہ کر کہے کہ بدلہ ہو گیا, یہ بدلہ نہیں ہے. میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ, بڑی ارتقائی کے ساتھ اس مسئلے کو غور سے دیکھ کر اس سوچ میں مبتلا رہا کہ کوئی ایسا انداز, کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس طرح شیعت ہمارے دلوں پہ چرکے لگاتی ہے, ہمارے جذبات کو مجروح کرتی ہے, ہمارے ایمان اور عقیدے کے میور پیغمبر کی جماعت پر حملہ کرتی ہے, ہمارا دل دکھاتی ہے, ہمارے پاس بھی کوئی ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس انداز کو استعمال کریں, ہم اس انداز میں شیعت پہ حملہ آور ہوں کہ وہ بھی تڑپ کے رہ جائیں اور اسے پتا چلے کہ ہاں کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاتھ بند ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم کیسے مد مقابل کو اس انداز میں جواب دیں جس انداز میں وہ بکواس کرتا ہے. کیونکہ جن شخصیات کے محبت کا اظہار شیعت کرتی ہے، جن شخصیات سے اپنا تعلق تولا شیعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ شخصیات بھی تو میرے ایمان کا حصہ ہیں. میں کس طرح صدیق و فاروق کو گالیاں سن کر علی مرتضیٰ کی توہین کروں؟ میرے نزدیک تو علی مرتضیٰ کی شان بھی، ان کی فضیلت اور شرافت بھی اسی طرح باعث احترام ہے جس طرح باقی صحابہ کرام ہیں. میں جواب کے طور پر حضرت حسن و حسین کی ذات اثر پر رقیق حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے نزدیک تو یہ سوچنا بھی کفر ہے. میں جواب کے طور پر حضرت باقر، حضرت جعفر، حضرت زین العابدین، موسیٰ کاظم، علی تقی نقی، حضرت حسن عسکری کے بارے میں لب کشائی کرنے کا کیسے خیال کروں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے رہنما، پیشوا اور لیڈر اور اسلام کے ایک بہت بڑے اپنے دور میں رہنما اور پیشوا تھے. جواب کیسے دیا جائے؟ تو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اسی جگہ پر آپ کے سامنے ایک نئی بات پیش کی تھی کہ مجھے وہ ایک شخص مل گیا ہے، اب مجھے ایک شخصیت ایسی دریافت ہو گئی ہے شیعہ کے نزدیک بہت ہی بڑا مقام، عظمت اور شرافت رکھنے والا ایک ایسا امام مل گیا ہے کہ جس کے بارے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ 11 کو چھیڑنا نہیں اور اس 12 امام کو چھوڑنا نہیں. 11 کو چھیڑنا نہیں اور اس 12 کو چھوڑنا نہیں. یہ 12 کون ہے؟ اس کا تعارف میں کرا چکا ہوں کہ بقول شیعہ کے یہ 11 کا بیٹا ہے، جبکہ انسان جن سے انسانیت سے یہ تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کی ماں جننی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جننی کے ساتھ جب 11 امام کی شادی ہوئی تو براتی کون تھے، اس شادی میں، اس نکاح میں مہر کتنا تھا، گواہ کون تھے. قیامت کی صبح تک یہ تینوں باتیں شیعت پیش نہیں کر سکتی کہ گواہ کون تھے، براتی کون تھے، مہر کتنا تھا. قیامت تک شیعت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کیا باقی اماموں نے کبھی جنوں کے ساتھ شادیاں کی، یا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول نے جن کے ساتھ شادی کی. اور اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ جب کسی نبی اور رسول نے اور شیعہ کے باقی 10 اماموں نے جنیوں کے ساتھ اور جنات کے ساتھ رشتہ نکاح اور رشتہ عقد اور مناقعت شروع نہیں کیا اور یہ سلسلہ نہیں ہوا تھا، تو آخر 11 امام کو وہ کون سی مجبوری پیش آئی تھی کہ اسے سیرے پہن کر ہاتھ ڈال کر جنوں کے گھر میں جانا پڑا؟ کوئی جواب نہیں. بقول ان کے 12 امام پیدا ہوئے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ لگا نہیں سکتا، امام آواز دے نہیں سکتا. پھر 5 کی عمر میں وہ 12 امام اپنے بہت ہی کم عمری میں طفلی کے ایام میں 70 کا قرآن، 100 فاطمہ اور جفر کا علم، تابوت سکینہ سر پر اٹھا کر رات کو اندھیرے میں خرامہ خرامہ اس غار میں چلا گیا ہے جسے آج سامرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، دنیا شیعت اسے پکار رہی ہے، عرضیاں لکھ رہی ہے، اس سے مطالبے کر رہی ہے، اپیلیں کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، دستبستہ ہو کر عرض کر رہی ہے کہ آپ جلدی کیجئے، باہر تشریف لائیے، جلدی کیجئے، باہر آئیے. لیکن غار میں اس 12 امام کا اتنا دل لگا ہے کہ وہ غار سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی سے پوچھا گیا کہ کب آئے گا، تو شیعت کی معتبر کتاب نے جواب دیا کہ وہ اس وقت آئے گا جب 313 پکے مومن شیعہ پیدا ہوں گے.
گویا کہ معلوم ہوا کہ ابھی تک اللہ کی زدی پر شیعہ عقیدے کے مطابق 313 مومن شیعہ پیدا نہیں ہوئے. اگر 313 پیدا ہو گئے ہوتے تو امام غار سے باہر آ گیا ہوتا. امام آئے گا جب ظلم ہوگا, امام آئے گا جب زیادتی ہوگی, امام آئے گا جب کفر کا راج ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ کون سا ظلم ہے جو آج نہیں ہو رہا, کون سی زیادتی ہے جو برپا نہیں ہوئی, کون سا ظلم کا راج ہے جو جاری نہیں ہو چکا. خون مسلم کی پانی سے زیادہ ارزانی ہو چکی ہے, مساجد خانہ خدا ویرانیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں, دینی مدارس کو استبلوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ہلاکو چنگیز نے 1 کروڑ مسلمان جیتے جاگتے قتل کر دیے, امام نہ آیا. انگریز کا دور آیا, امام نہ آیا. جرمن کی لڑائی ہوئی, امام نہ آیا. انگلینڈ کی لڑائی ہوئی, امام نہ آیا. پاکستان بھارت کی لڑائی ہوئی, امام نہ آیا. ایران عراق کی لڑائی ہوئی, امام نہ آیا. بیت المقدس چھن گیا, امام نہ آیا. فلسطین میں خون مسلم بہ گیا, امام نہ آیا. کشمیر کے مسلمان اجڑ گئے ہیں مگر امام نہیں آیا. وہ آئے گا کب؟ کہنے لگے آنا ہی چاہتے ہیں, آنے ہی والا ہے. اور خمینی نے آ کر اپنی کتاب کشف اسرار میں یہ تصور پیش کیا کہ آپ لوگوں نے یہ عقیدہ قائم رکھا ہے کشف اسرار میں کہ جب تک امام نہ آئے ہم کسی حاکم کا حکم نہیں مانتے, جب تک امام پیدا نہ ہو کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں. تو اب خمینی نے صفحہ 225 کشف اسرار میں تصور یہ دیا کہ یہ تصور ختم کرو, امام کے آنے کا وقت ہے, امام کے ظاہر ہونے کا موقع ہے. امام اپنے آنے سے پہلے پہلے اپنے نائبین کو بھیج کر فضا کو سازگار کرے گا, حالات اس کے موافق ہوں گے. اس لیے اب ضروری ہو چکا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے امام کے نائب آئیں. نیابت ایمان نائب امام کا نظریہ خمینی نے پیش کیا اور بدھو قوم مان گئی کہ ہاں واقعی امام سے پہلے امام کا نائب بھی آ سکتا ہے, جبکہ اس سے پہلے عقیدہ یہ رکھتی چلی آ رہی ہے کہ امام کے علاوہ کوئی آدمی بھی حکومت میں براجمان نہیں ہو سکتا, امام کے علاوہ کوئی آدمی بھی حکومت کا اہل اور مستحق نہیں. لیکن کیسا کچا عقیدہ ہے, کیسا نظری عقیدہ ہے. پہلے تو عقیدہ یہ تھا کہ کل رایت ان طرف ہو قبل قیام الامام فصاحبا تاغوت یعید من دون اللہ یعبد من دون اللہ, کہ ہر وہ جھنڈا جو امام کے آنے سے پہلے دنیا میں بلند ہوگا وہ تاغوتی شیطانی جھنڈا ہوگا, وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے مشرکوں کے اٹھانے والا ہوگا. ہم اس جھنڈے والے کا ساتھ نہیں دے سکتے, ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم اس کے ساتھ بیعت کا تعلق نہیں جوڑ سکتے. لیکن خمینی نے نظریہ یہ پیش کیا کہ نہیں, اب امام کے آنے کا وقت ہے, حالات کو سازگار کرنے کے لیے امام کے نائب حکومت پر آ سکتے ہیں. اور دنیا مان گئی کہ ہاں آ سکتے ہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد کہا کہ جب امام کا نائب آ سکتا ہے تو میں امام کا نائب ہوں. پہلے راستہ ہموار کیا کہ امام کا نائب حکمران بن سکتا ہے, جب قوم نے مان لیا کہ بن سکتا ہے پھر اعلان کر دیا کہ وہ نائب امام میں ہی ہوں. نائب امام کا تصور پیش کر کے ایران میں تحریک برپا کی, اور ایران میں جب تحریک برپا ہوئی شہنشاہ ایران کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا. خود ایران چھوڑ کر یہ بزدل شخص ایران چھوڑ کر فرانس میں جا کر اس نے پناہ لی, جلا وطن ہو کر فرانس میں بیٹھ گئے. تاریخ اپنے زوروں پر ہے اور ایران کے اندر تاریخ چل رہی ہے. اسی دور میں خمینی سے یہ انٹرویو لیا گیا کہ اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایران میں جانے والے, ایران کی حکومت آپ کے ہاتھوں میں آنے والی ہے. یہ بتلایا جائے کہ جب ایران کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی آپ ایران پر باضابطہ طور پر قبضہ کر لیں گے اور حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی جس کی آپ تکمیل کریں گے. تو خمینی نے فرانس میں بیٹھ کر یہ انٹرویو دیا کہ میری سب سے پہلی خواہش یہ ہوگی کہ میں وہ کام کروں جو امام نے کرنا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ کہ میں سب سے پہلے مدینہ میں جانا چاہتا ہوں، روضہ رسول کو گرا کر پیغمبر کے پہلو میں جو دو بت پڑے ہوئے ہیں میں ان بتوں کو نکالنا چاہتا ہوں. نائب امام کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے خمینی نے وہی بات کہی، اور نائب امام کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے خمینی نے عراق کے ساتھ جنگ چھیڑی. مقصد عراق کو فتح کرنا نہیں تھا، مقصد عراقوں کا حصول نہیں تھا. عراق کے بعد دوسرا نمبر سعودی عربیہ کا آتا ہے. دراصل خمینی اپنے لاؤ لشکر اور فوجوں کے ساتھ پیغمبر کے شہر میں پہنچنا چاہتا تھا اور اپنے اس تصور کو قائم کر کے دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے نائب امام کے بارے میں، بارے امام کے بارے میں جو کچھ ہمارے سابقہ اسلاف نے، جو کچھ ہمارے پوپ پال پادریوں نے لکھے، آج میں اسے سچ کر کے دکھانا چاہتا ہوں. اور وہ کیا کچھ تھا؟ وہ وہی بات ہے جو عقل یقین میں ملا باقر مجلسی نے لکھی، جس کتاب کی تعریف صفحہ 121 پر کشف اسرار میں خمینی نے کی کہ ہمارے ملا باقر مجلسی مقتدر مذہبی پیشوار رہنما ہے. اس کی بے شمار کتابوں میں سے اہم کتاب عقل یقین ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جو ملا باقر مجلسی کی کتابوں میں سے بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. خمینی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایران کے سرکاری پریس پر، سرکاری دولت اور ایران کے تیل کے ڈالروں پر سب سے پہلے جو کتاب سرکاری طور پر شائع کر کے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے، وہ کتاب حق الیقین تھی. اس کتاب میں ملا باقر مجلسی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے کہ جب ہمارا امام آئے گا تو کیا کرے گا. اپنے صفحہ 547 پر حق الیقین میں لکھتے ہیں کہ چوک قائم امام داشت جب ہمارا مہدی زار ہوگا، وہ جو 5 سال کی عمر میں قرآن لے کر غائب ہوئے، وہ جو اپنے سر پہ جبر اٹھا کر لے گئے، وہ جو 1400 سال سے غائب ہے، وہ جو دنیا کو نظر نہیں آتا، وہ 5 سال کا بچہ جب زار ہوگا، جب دنیا میں آئے گا تو کیا کرے گا. پیش از کفار ابتدا بس سنیا خاص کرد و علماء اشارہ پشت کہ کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کرے گا اور سنیوں کے علماء سے قتل کا آغاز کرے گا. گویا کہ شیعت کے نزدیک بارہواں امام جو غار میں موجود ہے، اس نے دنیا میں آ کر نہ یہودی کو قتل کر لے، دنیا میں آ کر نہ مجوسی کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. اس کی جنگ ہندو سے عیسائی کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کی پہلی جنگ سنیوں سے ہوگی. اور یہی وجہ کہ خمینی نے اپنے آپ کو نائب امام کے طور پر پیش کیا اور اپنی پہلی لڑائی سنیوں کے ساتھ شروع کی. اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ امام ہے جسے دنیا شیعت صاحب الاثر، امام زمان، امام مادی، قائم آل محمد ان القابات سے مانتی ہے، جو غار میں چھپا بیٹھے اس انتظار میں آگے بار آئے گا. آج میں اس امام کو مسجد حق نواز شہید سے آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، اول تو تیرا وجود اللہ کی دھرتی پر ہے نہیں ہے، تیرے پیدا ہونے کے اندر دنیا کی ہر باصلاحیت ہر عقل مند قوم کو شک ہے. اگر تجھے ماں نے جنم دیا ہے تو کسی جننی عورت کی پیداوار ہے. اپنا وجود ثابت کر، اول تیرا وجود ثابت نہیں، تیرا آنا ثابت نہیں، تیرا جانا ثابت نہیں. اور اگر تو پیدا ہو چکے تو میں تجھے چیلنج کر کے کہتا ہوں، جرت ہے تو اپنی رات سے باہر نکل، جرت ہے تو دیوار توڑ کر باہر آ، جرت ہے تو رات چھوڑ کر باہر نکل کے دیکھ، تیرے ساتھ یہ قوم وہی حشر کرے گی، تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا، تیرے ساتھ وہی انداز اپنا جائے گا جو انداز تیرے نائب خمینی کے ساتھ ہوا ہے. خمینی نے تیرے نائب بننے کا تصور پیش کر کے سنیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا، روضہ مصطفیٰ کو گرانے کا اظہار کیا، خانہ خدا میں اس نے طوفان بدتمیزی پیدا کیا. امام زیاد اگر تیرا وجود ہے تو دیکھ، تجھے عبرت کی آنکھیں میسر ہیں تو دیکھ،
پھر اس خمینی کا حشر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کا کفن بھی اتار دیا، اس کی ہڈیاں بھی توڑ دی، اس کا گوشت بھی.
میرا خیال یہ، اور مجھے یقین ہے اول تو وہ ہے نہیں، اور اگر ہوگا تو ہاتھ جوڑ کر کہے گا مولوی اعظم طارق میں نہیں آتا، میں بالکل نہیں آتا، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ میرے نائب کی عزت کریں گے، میں نے تو یہ سمجھا تھا میرا نائب راستے ہموار کر دے گا، میں نے تو یہ سمجھا تھا خمینی مدینے پہ قبضہ کر لے گا، بعد میں نکل کر چلا آؤں گا. لیکن تم لوگوں نے خمینی کے دانت توڑ دیے، اس کے پاؤں توڑ دیے، اسے ایک انچ زمین فتح کرنے کی بجائے واپس اس کو ایران کی سرزمین میں الٹا گھسوڑ دیے. وہی الفاظ جو اکارا میں مولانا حق نواز شہید نے فرمایا تھے کہ صدام نے ایرانیوں نو توڑ چھڑے، اور وہ امام کیا ہوگا کہ آگے بڑھنے کی بجائے جب میرا نائب آگے نہیں بڑھ سکا بلکہ پیچھے کہے میں کس منہ سے باہر آؤں. مجھے یقین ہے جو اکثر سنیوں نے خمینی کے ساتھ کیا ہے وہی اکثر میرے ساتھ کریں گے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں شیو، کوئی مصنوعی فرضی بارواں امام بنا کر لاؤ، اگر اس کا حلیہ نہ بگاڑ دیا تو سپاہی صحابہ نہ کریں. لاؤ اسے بار دوستو، جہاں جہاں میں نے اس بارویں امام کے پرخچے اڑائے، اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا، بارہویں امام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بارہویں امام کے بارے میں جو کچھ حد کرتا ہوں، میرا چیلنج اور دعوی ایک لفظ بھی میرا اپنا نہیں، پوری داستان شیعہ کتب کی، پوری کہانی شیعہ کتب سے، افسانے کا ایک ایک لفظ شیعہ کتب سے حوالہ کے طور پر کہ میں بھی پیدا کیسے ہوا، میں بھی نظر کیسے نہ آیا، میں بھی غیب کیسے ہوا، میں بھی قرآن کیسے لے گیا، میں بھی جبر کیسے لے گیا، میں بھی تابوت سکینہ کیسے لے گیا، یہ سارے حوالے شیعہ سے ہیں. اور اسی لیے کچھ ترمیم کے ساتھ میں یہ شاہ کہا کرتا ہوں کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی مجلس اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے لات ان کی، انہی کی محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے لات ان کی، انہی کی کتابوں سے کہ بارہویں امام غائب ہو چکا ہے، اب آنے والا ہے. میں نے جہاں جہاں بارہویں امام کا نوٹس دیا ہے شیعہ حیران اور پریشان ہے، ہمیں کافر کہہ رہے تھے، ہم نے برداشت کر لیا، ہم پر لعنت کی گئی ہم نے برداشت کر لیا، ہمیں برا برا کہا گیا ہم نے برداشت کر لیا، ہوں ساڈے امام نو گالاں کڈیاں اسی برداشت نہیں کریں گے، اب ہمارے امام کو گالی دی ہے، دیکھنا ہمارے امام کا کیا ٹوٹے گا، ہمارا امام انتقام لے گا. شیعوں میں تمہیں اور تمہارے امام کو چیلنج کرتا ہوں، اور بعد میں امام تجھ میں جرت ہے میری ٹانگ توڑ دے، نکالا راہ میں امام کو، اس بار میں امام میں جرت ہے میری زبان بند کرے، اور تم میں جرت ہے تو ہمارا راستہ روک لو. تمہارے بارہ امام کے ساتھ وہ حشر کیا جائے گا کہ دنیا دیکھے گی. کہنے لگے امام کا کیا قصور ہے، امام تو سب سے بڑا بےمان ہے، یہ بارہواں امام اس کے بارے میں جو تم نے عقیدہ رکھا ہے تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا لکھا ہے؟ کتاب حق الیقین صفحہ 360 پر لکھا ہے کہ جب ہمارا امام زار ہوگا، مادر ذات بڑھانا ہوگا، ننگا امام غار سے باہر آئے گا، وَأَوَّلْ كَسَيْكَ بَارَتُ قُلَتْ محمد باشد سب سے پیارے جو اس ننگے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا محمد کی ذات ہوگی. جو قوم اپنے ننگے امام کو میرے پیغمبر کا مقصد ہے، میرے پیغمبر کا پیر، میرے پیغمبر کا امام، جو قوم میرے پیغمبر کو بارہویں امام کا مقتدی، بارہویں امام کا پیاری کرنے والا، بارہویں امام کے ہاتھ پہ پیار کرنے والا قرار دیتی ہے، میں اس قوم پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس قوم کے امام پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اس سے بڑی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول آئے ساری دنیا نبوت کے دروازے پر، سارے رسول نبوت کے دروازے پر، ملائکہ پیغمبر کے دروازے پر، کائنات نبوت کے دروازے پر، اور نبی میرے کے دروازے پر، جبکہ میں بھی ننگا ہوگا. کیا عقیدہ ہے؟ جو قوم اپنے بارے میں امام کو میرے نبی کا مقتدا اور پیشوا بنانے پہ تلی ہوئی ہے. اس قوم اور اس کے مہدی کو معاف نہیں کیا جا سکتا. تیرے ہاتھ پہ رسول اللہ بیعت نہیں کریں گے, تیرے ہاتھ پہ ابلیس بیعت ساری زندگی میں. پھر دیر تیرے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارا امام ہے, یہ کس لیے بٹھا رکھا ہے؟ اس لیے زار ہونا ہے تاکہ نبی اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے, اس لیے زار ہونا ہے تاکہ سنیوں کو قتل کرے. سنی قتل ہو گئے, نبوت اس کی مرید ہو گئی, تو پھر شریعت کون خلافت کرے گا, نظام کون چلائے گا؟ تو شیعہ کہتی ہے جب امام آئے گا قرآن حدیث کا لفاظ عمل میں نہیں لائے گا, جب امام آئے گا شریعت مرتدی شریعت مصطفی پر عمل نہیں کرے گا, جب امام آئے گا تو حضرت داؤد کی شریعت کو نافذ کرے گا. گویا کہ تمہارا بارہواں امام مومن نہیں بلکہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہ مومن نہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہودیوں کے ایجنٹ اسرائیل کی ناپاک اولاد, اپنے امام کو باہر نکالو, ضرورت ہے تو لاش امام کو باہر. پھر دیکھیں امام کیا کرے گا. حق الیقین بڑی تفصیل سے صفحہ 574 سے لے کر آپ حیران ہوتے جائیں گے کتنی تفصیل سے لکھے. صفحہ حق الیقین کا صفحہ 375 سے لے کر 375 376 370 3-4 صفحہ پر کہانی لکھی گئی ہے کہ امام دار ہوگا, دار ہو کر امام روضہ رسول پہ آئے گا, لوگوں سے پوچھے گا یہ روضہ کس کے ہے, لوگ جواب دیں گے ہمارے نبی کے ہے, پھر وہ روضے کو کہے گا گرا دو, پیغمبر کا روضہ گرا دیا جائے گا. سنیو جو امام نبی کے روضے کی دیواریں گرائے وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں, وہ امام کیسے ہو سکتے ہیں, وہ آل رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے روضے کی دیوار گرانے والا شیطان کا نطفہ ہو سکتا ہے, ابلیس کی اولاد ہو سکتا ہے اور دشمنان اسلام کا ایجنٹ ہو سکتے ہیں. ایسے شخص کا مقابلہ کرنا, ایسے امام کے دانت توڑنا, ایسے امام کا سر پھوڑنا, ایسے امام کی آنکھیں نکالنا سوا چاپا پہ لازم ہے. دوست اب تکلیف ہوگی, اب تکلیف ہوگی میرے جھنگوی, اب تکلیف ہوگی میرے قائد جھنگوی کے الفاظ میں, ہن پیڑ ہوسی ہن پیڑ ہوئے گی, اب تکلیف ہوگی. ہائے بارہواں امام, ہائے بارہواں امام, رو بارہویں امام کو, کھڑے ہو کر رو, سوتے اٹھتے جاگتے رو, اسے کہو تمہاری بڑی لٹریشن ہو رہی ہے, جگہ جگہ آپریشن ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو کارے کتے کے ساتھ نہیں ہوا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ایسا بارہواں امام جو نبی سے بیعت لینا چاہتے ہیں, جو سنیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں, جو نبی کا روزہ گرانا چاہتے ہیں, مجھے کبھی مل جائے منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھا کر جوتوں کا ہاتھ ڈال کے اگر جھنگلی بازار میں نہ گھماؤں آدم تارک نہ کہنا. میں اب پتا چلے گا صاحب رسول پہ تبرہ کیسے کرتے. یہ بارہواں امام بٹھایا ہوا ہے, روضہ رسول کو گرایا, حیا نہیں آیا. پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے. الفاظ حق الیقین کے 375 صفحے میرے ہاتھ میں کتاب ہے. لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے. جواب ملتے ہیں پیغمبر اسلام کی. کہتے ٹھیک ہے یہ تو میرے دادا ہیں, یہ تو میرے نبی ہیں, یہ تو میرے دادا ہیں. پھر پوچھتا ہے یہ دوسری قبر کس کی ہے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر کی ہے, ابو بکر عمر کی ہے. پوچھتے ہیں تم میں کوئی ایسا ہے آیا کسے ہست کہ شک داشتہ باشد دری کے عشا عیجا مدفونند, کوئی ایسا ہے کہ جسے شک ہو کہ وہ دونوں یہاں مدفون نہیں ہے. گویند نہ, لوگ کہیں گے نہیں ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں. پس بعد از حد سے روز 3 دنوں کے بعد امام امر فرمایت امام حکم دے گا دیوار را بس کافتند, دیوار کو توڑ دیا جائے, مہر دو راج قبر بیرو آبادند, ان دونوں کو قبر سے باہر لاؤ. ان دونوں کو قبر سے باہر جب نکالا جائے گا, ہر دو را با بدن تادر پر بدر آبادند, جب دونوں کو قبر سے باہر نکالا جائے گا تو ابو بکر عمر دونوں طرح تارا درو تادا جسموں کے ساتھ قبر سے باہر آئیں گے, درو تادا جسموں کے ساتھ
قبر سے باہر آئیں گے، بہما صورت کے داستان پس فرمایت کے کفن ہارا از اشارہ بطر آباد جب دونوں باہر آئیں گے تو یہ بے ایمان، یہ کالا امام، یہ کالا کافر، یہ کتے کی نسل، یہ بارہ امام بکواس کرے گا کہ ابو بکر عمر کے کفن اتارو. وہی اشارہ، وہی اشارہ، کفن اتر گئے. بارہ امام کے کارنامے دیکھو، پیغمبر کے صحابہ کے کفن اتر گئے، اسے خیم کے ساتھ سلوک دیکھیے. وہ اشارہ بہار قسم بدرخت خوش کے بڑا امتحان خلق درحال آدرخت سب سود کہتے. پھر امام کہے گا ان کے گلے میں رسیاں ڈالو اور ان کو خشک طرح پہ پھانسی دے دو. ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر کس کے گلے میں؟ اور جن کے گلے پہ بوسے نبوت نے دیے کس کے گلے میں؟ جن کے گلے نبوت ملتی رہی کس کے گلے میں؟ اور جن کے کندھوں پہ نبوت سوار ہوتی رہی ان کے گلے میں آج؟ آج امام کہتے ہیں کہ ابو بکر کے گلے میں، عمر کے گلے میں پٹکا ڈالو. پٹکے ڈال دیے گئے، کہتے ہیں خوش طرح پہ ان کو لٹکا دو. خوش طرح پہ لٹکایا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ خوش طرح سر سبز و شاداب ہو جائے گا. خوش طرح سر سبز و شاداب ہو جائے گا. کہنے لگے دراصل یہ سنیوں کا امتحان ہوگا، وہ خوش ہو جائیں گے جب سنی دیکھیں گے کہ خوش طرح خوش طرح سر سبز و شاداب ہو گیا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ پر جمے کے ولایت ایشان داستن گویند ای شرف و بدر بزرگی ومرس گا شدیدم. خدا کی قسم یہ ہے ان کی بزرگی، یہ ہے ان کی عظمت کہ 14 صدیوں بعد ان کے ترو تازہ چہرے برآمد ہوئے، 14 صدیوں بعد ان کے وجود پر کفن میلا نہیں ہوا، اور 14 صدیوں بعد جب درخت پہ لٹکا گئے تو پھر درخت سب تو شداب ہو گیا ہے. تو پھر امام کہے گا سنو میری بات، جو شخص تم میں سے ان سے محبت رکھتا ہے وہ الگ ہو جائے، جو نفرت کرتا ہے وہ الگ ہو جائے. لوگ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک محبت کرنے والے، ایک نفرت کرنے والے. امام محبت کرنے والوں سے کہے گا اب بھی وقت ہے ابو بکر عمر کی محبت دل سے نکال دو، اب بھی وقت ہے ان سے بیداری کا اظہار کر دو، اب بھی وقت ہے ان سے نفرت کا اظہار کرو. تو ایمان والے کہیں گے، سنی کہیں گے ہم ابو بکر عمر کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کی محبت کا دامن تھام چکے ہیں، ہم سے نہیں چھوٹ سکتا. تو امام کہے گا پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. امام کالی آگ کو حکم دے گا آگ نکل ان کو جلا کے راک کر. بس حضرت مہدی، بس حضرت مہدی امر فرمایت باد سیاہ راہ کہ بعیشا وزد. حضرت مہدی کالی آندھی کو کہے گا ایشا وزد ان کو جلا دے. وہ ایشارہ ہلاک رسانند، ہلاکت رسانند ان کو ہلاک کر دے. کہتے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگ و ملعون راہ بزیرا وہ دند، وہ ایشارہ بقدرت الہی زندہ کر دد. پھر امام کہے گا اب ان کو اتار لو. لاشیں اتر گئے، جلے ہوئے لاشیں اتر گئے، یہ سوختہ لاشیں اتر گئے، یہ تختہ راہ سے اتر گئے. دونوں کو اتار کر کہے گا اب ان کو زندہ کیا جائے اور وہ دونوں زندہ ہو جائیں گے. جب ابو بکر عمر زندہ ہو جائیں گے تو امام کہے گا دنیا میں جو ظلم ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا، جو بدکاری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی، جو چوری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی، جو شرک ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، جو جاتی ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی، جو غصب ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، جو بدکاری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی، اس لیے دنیا بھر کے ظلم تمہاری وجہ سے ہے. اور اب میں تمہیں صدا دیتا ہوں کہ تختہ دار پہ لٹکا جاؤ گے اور بار بار جلائے جاؤ گے. یہ بکواس مکمل ہوئی. اتنا لکھ کر بھی شیعت کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنی بکواس کر کے بھی بارہویں امام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کہتے ہیں مفصل کو ہمارے چھٹے امام کے شاگرد مفصل نے سوال کیا اے سید من این آخر عذاب ایشان کہا بود کہ میرے سردار مجھے یہ بتلاؤ کہ بس عذاب ختم ہو گیا ہے، اب ایک مرتبہ جلایا ہے ایک مرتبہ تختہ دار پہ لٹکایا ہے اب کچھ نہیں ہوگا. تو آگے سے کہتے ہیں ہمارے امام نے جواب دیا ہائی ہاتھا اے مفصل واللہ خدا کی قسم مفصل ایسا نہیں ہے، 10 سوانہ روز 1000 مرتبہ اشارہ پر کچھ ہند و زندہ کنند بس خدا بہت جائے گا کہ ایک دن رات میں ابو بکر عمر کو 1000 مرتبہ زندہ کیا جائے گا اور 1000 مرتبہ تک تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا. مجھے بھی بتلاؤ جو بارہواں امام اس لیے بٹھا رکھے روضہ رسول کو گرائے، شیخین کو نکال کر پھانسی دے، 1000 مرتبہ انہیں تختہ دار پہ چڑھائے اور اس بارہویں امام کو معاف کر دیا جائے.
اگر تمہارا بارہواں امام کسی کال کوٹری میں ہے اسے باہر نکالو, کپڑے اتار کر باس پہ نہ چڑھا دوں تو اس بار شاہ بنا کر
چاہیں گے نہیں چلائیں گے اس امام کو انشاءاللہ بالکل الٹا لٹکائیں گے. آج کے بعد عہد کرو شیو بارہواں امام کڈو, بارہواں امام کڈو, مقابلہ کراؤ. تمہارے بارہویں امام کا مقابلہ بچہ بچہ کرے گا, تمہارے بارہویں امام کے دانت میرا ایک ایک جوان توڑے گا, تمہارے بارہویں امام کے ڈیلے نکالیں گے, تمہارے بارہویں امام کا پیٹ پھاڑیں گے. مولانا پیر ساتھ کرا ہو گیا ہے, کہنے لگا بارہویں امام کا مقابلہ میں اکیلا کروں گا, تو ساڈا تیرہواں امام. بارہویں امام نکل, تیرہواں امام تیرا منتظر کھڑا ہے. بارہویں امام کا آپریشن ہر ایک کو معاف کر سکتے ہیں مگر بارہویں امام کو معاف. اب پیٹے کی شیعت, ہائے آلے رسول کو گالیاں دیں, ہائے نواسہ رسول کو گالیاں دیں, ہائے بارہویں امام کو گالیاں دیں, ہائے اہل بیت کی توہین ہوئی. سب سے پہلے اس کتے کے بچے کو گیارہویں امام کا بیٹا تو ثابت کرو, تم بیٹا تو ثابت کرو. میں کہتا ہوں اور جرف سے کہتا ہوں, یہ عقیدہ جو شیعت نے بارہویں امام کے بارے میں گھڑا, اگر بارہواں امام خدا کی قسم باقی پیدا ہو گیا ہوتا, گیارہویں امام کے گھر پیدا ہوتا, نہیں میں اس سے بڑھ کر آگے کہتا ہوں, اگر بارہواں امام علی کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا, بارہواں امام علی کا بیٹا ہوتا, پیغمبر کا نواسا ہوتا, اور یہ دعویٰ کرتا کہ میں ابوبکر عمر کو تخت دار پہ چڑھاؤں گا, میں پیغمبر کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لوں گا, میں پیغمبر کے روزے کو گراؤں گا, میں اسے سید زادہ نہ کہتا, حرام زادہ کہتا, میں اس کا بھی حیا نہ کرتا. اور یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا کنجر, یہ کنجر تو پیدا ہوا ہی نہیں, یہ کتے کی اولاد تو ہوگا, گیارہویں امام کی اولاد نکالو بارہویں امام کی. بارہویں امام بارہویں امام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے, روضہ رسول پر آ کر یہ سب کچھ کر کے بھی ابھی اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. شیعہ کا ابھی تک صحابہ دشمنی والا جوش ٹھنڈا نہیں پڑا, سرد نہیں ہوا. آگے چل کر اسی کتاب حق الیقین کے صفحہ 360 پر لکھتے ہیں, کہتے ہیں پھر امام جائے گا کہاں, روضہ رسول سے آگے جنت البقیع میں جائے گا, جہاں پیغمبر کی ازواج مدفون ہیں, جہاں پیغمبر کی بیٹیاں مدفون ہیں, جہاں پیغمبر کے نواسے مدفون ہیں, جہاں پیغمبر کے باقی گھر والے مدفون ہیں, یہ جنرل بکیر ہو گئے ہیں, قبر پر دکھ گئے, یہ قبر کس کی ہے, یہ قبر کس کی ہے, یہ قبر کس کی ہے, نوجے بھرا نو قبر ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے, آدھی دیکھ ہے, ایس کہے گا امام یہ قبر ہے, سوال آج کی جواب گا ساتھی, یہ قبر ایسا ہے, یہ قبر ایسا ہے, یہ ایسا کا آرام قدر ہے, یہ ایسا کا دولت قدر ہے, یہ حجرے والی ایسا ہے, یہ پیغمبر کے دل کی ملکہ ہے, یہ پیغمبر کے دل پہ محبت کے ڈورے ڈالنے والی ہے, جس کے بستر پر وہی آتی تھی ایسا ہے, اور جس کا مصباح چبایا نبوت چباتی تھی ایسا ہے, اور جس کا جھوٹا پیغمبری پیتی تھی ایسا ہے, جس کو سلام رب کے آتے تھے ایسا ہے, اور جو مسئلے بتلاتی تھی ایسا ہے, جس کی وجہ سے تیمم کی آلر آئے ایسا ہے, اور جس کے ہاتھ کی وجہ سے نبوت رک گئی ایسا ہے, اور جس کی تطہیر کے فتوے رب لے دیے ایسا ہے. امام کہتا ہے نہیں, باہر نکالو, چین نہیں آیا اس ظالم کو, اس بے ایمان کو, اس کافر کو, شیطان کے نطفے کو, ابلیس کے ایجنٹ کو, فرعون اور شداد کے جانشین کو, ہلاکو اور چنگیز کے لطفے کو, چین نہیں آیا اس بدماش کو. اور یہ کام تو ہلاکو نہ کر سکا, یہ کام تو چنگیز نہ کر سکا, سنیو یہ کام تو ہندو بھیڑیے نہ کر سکے, یہ کام تو اسرائیلی نہ کر سکے, جو کام بارہواں امام کرنے لگے. کہتے ہیں ایشا کو باہر نکالو, ہائے پھر قبر خودی ہے, پھر ایشا کا جسم باہر آیا ہے, نبوت کی زوجہ محترمہ کا وجود باہر لایا گیا ہے, محبوب محبوب محبوبہ ہے, محبوب کائنات کو باہر لایا گیا ہے. ایسا کے وجود سے آئے ایسا کون ایسا, اور جس کے وجود پر سورج کی نظر نہ پڑے ایسا, اور جس کا چہرہ ستارے نہ دیکھے ایسا, اور جس کے چہرے پر نبوت دیکھتی رہے ایسا.
شارع علی ایشا صدیقہ,
یہ حرام زیادہ کہتے ہیں,
کہتا ہے اس سے کفن اتارو نبوت کی زوجہ کے جسم سے. کوئی ہے ظلم کی حد ہوتی ہے, حد ہوتی ہے ظلم کی, سنیو حد ہوتی ہے. اس قوم کو معاف کر دیا جائے, اس قوم سے بھائی چارہ, اس قوم سے رشتہ داری, اس قوم سے تعلق داری, اور جس نے مری ماں کا یا مجھا مومنوں کی معاشا جو پیغمبر کے بستر پہ رب نے بھیج دیا شاہ, آج اس کے وجود سے کفن اترا ہے. پھر یہ بے ایمان کہتے ہیں, کہتے ہیں عائشہ کے وجود پہ درے مارو, عائشہ کے وجود پہ کوڑے مارو کوڑے. سنیو سنیو شیعہ, تمہاری نسل, تمہاری اولاد, تمہارے اسلاف پر خدا کی مار ہو. اگر تمہارا امام ہے اسے باہر نکالو. اگر میری قوم نے کوڑے مار مار کر اس کے ٹکڑے نہ اڑا دیے, مجھے جھنڈ بھی کرنا تھوڑا کہنا تمہاری ایسی. کوئی بات نہیں, تم یہ بکواس کرتے چلے جاؤ اور ہم یہ کہتے جائیں قائم آل محمد, امام مہدی, صاحب الاثر, حجت اللہ. حجت اللہ نہیں لعنت اللہ, صاحب الاثر نہیں. دوست یہ وہ کچھ نہیں کہا جو ہم کہیں گے. تمہارا امام لاؤ اسے, اس کے منہ میں پیشاب نہ کیا تو سپاہی صاحب نہ کہنا, اس کے منہ میں پیشاب سب سپاہی صاحب والے مل کے کریں گے, کریں گے نہیں کریں گے. یہ بارہواں امام ہے جو عائشہ کو زندہ کرنا چاہتا ہے. چوک قائم ماں زہر شواد عائشہ را زندہ کنا تابرو حد لنا دو. یہ بارہواں امام ہے. آج اس بارہواں امام کی انتظار ہے شیعت کو, آج اس کی منتظر ہے دنیا شیعت. نکلے گا نہیں انشاءاللہ, کبھی نہیں نکلے گا. مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد والے خطیب لال مسجد عراق میں تشریف لے گئے, ان کے ساتھ میں نے یہی بات جب سید نفیس شاہ صاحب جو لاہور والے ہیں ان کو بتلائی تو انہوں نے کہا میں بھی ساتھ تھا. عراق میں گئے تو کہنے لگے چلو یار وہاں چلتے ہیں. کہاں؟ وہ جو غار سامرا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں امام صاحب غائب ہیں. امام صاحب, امام تمہارا کھاتا کیا ہے؟ کہنے لگے سنیوں کا گوشت. پیتا کیا ہے؟ کہتے شیعوں کا خون. یہ کیا کر رہا ہے بندر وہاں؟ اس کو چھپایا ہوا ہے. ایک آدمی قتل کرتا ہے سزا 20 سال, ڈاکہ ڈالتا ہے سزا 14 سال, بدکاری کرتا ہے سزا 10 سال, چوری کرتا ہے سزا 6 سال. اس امام نے کیا کیا ہے کہ سزا 1400 سال؟ کوئی تو جرم کیا ہوگا نا, کوئی تو جرم ہے جو 1400 سال سزا ہے. اتنی لمبی قید ہے کہ رہائی نہیں مل رہی. تم کہتے ہو ابوبکر نے 2 سال خلافت قسم کی. جو 2 سال خلافت لے جائے وہ غاصب, جو 12 سال خلافت لے جائے غاصب, جو 10 سال لے جائے غاصب, جو 1400 سال سے قرآن لے کر چھپا ہے اس سے بڑا کوئی غاصب ہو سکتا ہے؟ یہ غاصب, یہ کائنات کا بڑا مجرم, یہ مجرم ہے کائنات کا. اسی لیے رب نے سزا 1000 سال دی. سزا بھی وہ تو بیچارہ کہہ رہا خدا کے لیے مجھے نکالو. شیو تمہیں وعدے دیتا ہے, تم نکل گئے, تمہارے بڑے مر گئے, آنے والے مر جائیں گے, میں نہ نکلا. نکالو اس کو بند کوٹھڑی سے, اگر ہے تو نکالو. مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں, پہلے یہ بات میں نے سنائی تو نہیں, میں گیا وہاں, میں نے جا کر اس غار کے اوپر جو مجاور تھے, ایک مجاور کو کہا کہ اگر یہ بارہواں امام ابھی نکل آئے تو میں بارہویں امام سے ایک سوال کروں گا. اس نے کہا شاید کیا سوال کرے گا؟ میں نے کہا میں اس سے پوچھوں گا کہ بتلا ہمارے باپ دادا کا کیا قصور تھا جو اصلی قرآن دیکھے بغیر چلے گئے؟ کیا قصور تھا ہمارے اسلاف کا, ہمارے اکابر کا, جو اصلی قرآن جفر صوفے فاطمہ تابوت سکینہ دیکھے بغیر چلے گئے؟ ان کا جرم کیا تھا اور بتلا تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں مجاور کہتا ہے یا شیخ لا تفکر, شیخ فکر نہ کر, شیخ غم نہ کر, وہ نہیں آئے گا. مجاور کہہ رہا ہے کہ شیخ فکر نہ کر, یہ امام باہر ہے. مجاور کہہ رہا ہے مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب سے میں نے یہ تقریریں شروع کی ہیں کہیں یہ شیعہ اس مجاور کو قتل نہ کر دیں. اس نے کہا شیخ یہ نہیں آئے گا. میں نے کہا تو کہتا ہے نہیں آئے گا. اس نے کہا ہاں میں کہتا ہوں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا آنا ہوتا تو ہمارے باپ دادا کے دور میں نہ آ جاتا. دنیا مر گئی نہیں آیا. امریکہ نے عراق پہ بم مارے نہیں آیا. امریکہ کے طیارے آئے نہیں آیا. ایران سے لڑائی ہوئی نہیں آیا. ہلاکو آیا نہیں آیا. بغداد کا سکوت ہوا نہیں آیا. چنگیز آیا نہیں آیا. اب یہ الو کا پٹھا کہاں سے آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے اگلی بات کہی, اس نے کہا سنو, اگر آ بھی گیا قتل کر کے واپس, ہم کھڑے ہوئے ہیں, فکر نہ کرو, ہم کھڑے ہوئے ہیں قتل کر کے. میں نے کہا تم امام کے دشمن ہو؟ اس نے کہا نہیں. تم سنی ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر امام کو قتل کر دو گے؟ اس نے کہا بات یہ نہیں, مسئلہ معیشت کا ہے, بات یہ نہیں, پرابلم پیٹ کی ہے. امام غیب ہے, ہمارا کاروبار چل رہا ہے. امام غیب ہے, ہمارا کاروبار, تنخواہیں مل رہی ہیں, نذرانے وصول ہیں. اگر یہ نکل کے باہر چلا گیا تو ہمارا پیٹ کہاں سے پلے گا؟ اس لیے نکل بھی آیا تو قتل کر کے, تاکہ کاروبار چلتا رہے. دوستو یہ بار میں امام صاحب ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں, جو ظالم خونی درندہ جسے شیعت پیش کرتی ہے. شیعو اب طرف رو پھر گا, ہم تم پر بھی, تمہارے بار میں امام پر بھی لعنت کرتے ہیں. باقی آپ حضرات منتظر ہوں گے کہ سپاہ صحابہ عملی طور پر کیا کر رہی ہے. آپ کے لیے خوشی ہی خوشی پیغام مسرت, دعا کیجئے اللہ کے فضل و کرم سے. پچھلے دور حکومت میں جب ناموس صحابہ بل پیش کیا تو دستخط کتنے ایم این او کے تھے؟ 45. اب دستخط 80 ایم این او کے ہو چکے ہیں. بتلائیے پروان آگے چڑھا موقف یا نہیں چڑھا, قدم آگے بڑھے یا نہیں بڑھے. پہلے بل ایک سطر کا تھا, اب بل 3 صفحوں کا ہے. 3 صفحات پر مشتمل بل. پہلے تھا جو توہین کرے صحابہ کی, اب ہے جو توہین کرے ابو بکر کی, حضرت عمر کی, جو تکفیر کرے, جو حضرت امی عائشہ کو گالی دے, ان پہ حد جاری کرنے کا عقیدہ رکھے, اور جو صحابہ کرام کو ایمان سے خالی سمجھے, اس آدمی کی سزا سوائے موت کے کوئی دوسری نہیں, سوائے موت کے کوئی دوسری. اس آئین کے مطابق, اس قانون کے مطابق بارہویں امام کی سزا بھی سزائے, بارہویں امام کی سزا بھی سزائے. شیعہ جرت ہے تو میدان میں آؤ. تم کیا ہو؟ ہم تو تمہارے بارہویں امام کے لیے ابھی سے قانون بنا رہے ہیں. ہمارے سپاہی انشاءاللہ, پولیس کے افسران, یہ ہمارے وردیوں والے بھائی, یہ پکڑتے پھریں گے ہاتھ کڑیاں لے کر, پکڑو پکڑو بارہواں امام, پکڑو پکڑو بارہواں امام, پکڑو 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 بس جناب بارہواں. پھر بارہواں امام پکڑ لیا, پھر بارہواں امام پکڑا گیا. خبر آئے گی چودھری عبد المجید ایس ایچ او تھانہ کوتوالی نے بارہواں امام پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا. کوتوالی میں حوالات میں بارہواں امام بند ہو گیا. آج پیٹ رہی ہے شیعت, ساڈا بارہواں امام پھڑیا گیا ہے, بارہواں امام پکڑا گیا ہے. اب جناب ایف آئی آر کا پر کی گواہی لائی جا رہی ہے کہ بارہواں امام مجرم ہے. گواہی دینے والا ملا باقر مجلسی, بارہواں امام مجرم ہے. گواہی دینے والا خمینی, بارہواں امام مجرم ہے. گواہی دینے والا کلینی, بارہواں امام مجرم ہے. گواہی دینے والا توسی, 4 گواہیاں مل گئی, گواہیاں ہو گئی. اب جناب ایف آئی آر تیار ہو گئی مجسٹریٹ کی عدالت میں. نہیں, مجسٹریٹ کی عدالت میں اب یہ مقدمہ نہیں جائے گا, اب یہ عدالت سیشن جج میں جائے گا. ایڈیشنل جج اس کو سماعت کرے گا. جنگ کی عدالت میں بارہواں امام کے ہاتھ میں ہتھ کری, پاؤں میں بلیڈیے, منہ پہ کالس ہے, گدے پہ سوار ہے, اور جناب جا رہا ہے کچہریوں میں. ایڈیشنل جج بیٹھا ہوا ہے, گواہی آ رہی ہے. حق الیقین کی گواہی آ گئی, کشف سیار کی گواہی آ گئی, احتجاج تبرسی کی گواہی آ گئی, اصول کافی کی گواہی آئی, قلم حرکت میں آیا ہے. پھانسی پہ لٹکاؤ, پھانسی پہ. پھر جناب جنگلی شہید چوک, جنگلی شہید آؤ بھائی, جنگلی شہید چوک میں بارہویں امام کو پھانسی دی جانی ہے. شیعوں بعد آؤ, بعد آؤ. تم صحابہ کے بناتے پتلے, ہمیں اگر غیرت آ گئی تمہارے امام کے پتلے بنا کر اس کو جنگلی چوک پہ پھانسی نہ دے تو پھر سوائے صحابہ نہ کہنا. ہم تم
کو بتلائیں گے کہ انتقام کیا ہوتا ہے. انتقام ایسا لیا جاتا ہے, دنیا موجود ہے, خلقت موجود ہے, چڑھاؤ پھانسی پہ کسے, جو کہتا تھا حضرت ابو بکر کو چڑھاؤں گا, کوڑے مارو, کہاں ہے تہاں جنوی, آ گیا حضور, پکڑ کوڑا مار اس کے وجود پر, کہاں ہے چراغ پروان لگا نارا, کہاں ہے جا زمان فروخی, آ گیا کہاں دیش پر چھاپا, مار اس بار میں امام کے منہ پہ تھپڑ, مار اس بار میں امام کے منہ پہ ہائے تھپڑ لگے, پھانسی چڑھا بارواں امام, قصور کیا ہے, یہ کہتا تھا بے ایمان کہ میں ایسا کے وجود پہ کوڑے ماروں گا, یہ سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے, انشاءاللہ. شیعوں سے امام پہ نکلنا کوئی نہیں, کوئی جھنگ تو کٹ لو تاکہ آسانی ہو جائے ساڑھے لے گئی, کوئی بارواں امام جھنگ چو تاکہ سانو بھی آسانی ہو جائے. وہ کہندے جی ہووے تو نکلے, جی ہووے تاں تو دوستو قانون بن رہا ہے انشاءاللہ. آگے قانون کیا ہے, جو خلفائے راشدین کی خلافت کے حق کا ہونے کا انکار کرے, حضرت معاویہ کی توہین کرے, اصحاب رسول کو مومن بھی کہے اور گالیاں بھی دے, 10 سال سے لے کر عمر قید سزا بھی, 80 کوڑے اس کے وجود پر بھی, 80 کوڑے اس کے بل بنا, اچھا بنا یا برا بنا, کیسا بہترین بل, بل آ گیا پارلیمنٹ میں, جس ایم ایل اے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے بالکل صحیح ہے, جس کے پاس جا صحیح ہے, اس وقت اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے, روزانہ جو ایم ایل اے شرکت کرتے ہیں, 100 ایم ایل اے آج کل اسمبلی میں تھا, 100 میں سے 80 نے دستخط کر دیے, 80 نے, باقیوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لوگ کہتے تھے ناموس صحابہ بل کہاں ہے, لوگوں اس کے لیے مجھے لندن جانا پڑا, اس کے لیے سفر کرنے پڑے, اس کے لیے مانچسٹر میں 3 روز میں وقت کے متبحر عالم علامہ خالد محمود کے قدموں میں بیٹھا رہا, میں نے کہا صحابہ کی عظمت کا واسطے علامہ بل تو بنا دے, پاس میں کرا دوں گا. دوستو انشاءاللہ العزیز 26 تاریخ منگل کا روز وہ تاریخی دن ہوگا جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوگا, اور اسمبلی کی پوری اکثریت نہیں, سارے کے سارے لوگ متفقہ طور پر اس بل کو پاس کر کے قانون کا حصہ بنوا دیں گے. بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ٹھیک ہے نالی نہیں بنی, ٹھیک ہے تیرے تھانے کا مقدمہ میں نہیں لڑ سکا, ٹھیک ہے مجھ میں کمزوری سمجھ, میں تیرے گاؤں میں نہیں آ سکا, میں تیرے علاقے میں نہیں آ سکا, میری زبان کی ترسی پر نہ جا, میرے اندازے طریقے کار پر نہ جا, لیکن اتنا تو دیکھ کہ تیرے نبی کے صحابہ کی عزت کے لیے, ازواج مطہرات کے تقدس کے لیے وہ جنگ لڑ چھوڑی ہے جس جنگ جنگ لڑنے کی آرزو میرا قائم رکھتا تھا. آخر میں آپ حضرات کی توجہ اس مسجد کی طرف دلانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں رنگ روغن ہو رہا ہے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ٹائلیں لگ رہی ہیں, اخراجات ہو رہے ہیں, خدا کی قسم اللہ وہ دن لائے اتنے وسائل ہوں اس پورے علاقے کے لوگ پیسے لے لیں, انہیں ہم اچھے مکان بنا دیں, اس پورے علاقے میں, اس پورے بلاک میں ایک ہی مسجد ہو جس کا نام جنگی شہید ہو. یہ چھوٹی سی مسجد ہے, اس کو آگے بڑھائیں, جس طرح جھنگوی کا مشن پوری دنیا میں پھیلا ہے, اس مسجد کو بھی پورے جھنگ میں پھیل جانا چاہیے. پھیلنا چاہیے نہیں پھیلنا چاہیے؟ پھیلنا چاہیے نہیں پھیلنا چاہیے؟ پھر پیسے نہ دینا, خود بخود ہی راتوں رات پھیل جائے گی. پیسے نہ دینا, تعاون نہ کرنا, اس لیے بھرپور طریقے سے آج بھی کل بھی ہمیشہ اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت دے جنہیں قائد اپنا والد کہا کرتے تھے, جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے انداز میں عہدہ بھرا ہوئے ہیں اور آگے تک پہنچایا ہے. ابھی جو حضرات 100-200 ہزار دینا چاہتے ہیں وہ تو ابھی لے آئیں, بلکہ جو بھی حصہ آج ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دے شاباش. اس مسجد کی توسیع کے لیے ابھی جو حصہ آدمی ڈالنا چاہتے ہیں وہ اٹھے اور یہاں پہنچا دے, اور روزانہ ہر جمعے میں آؤ, اتنا حصہ ڈالو, اتنا حصہ ڈالو کہ لوگوں یہ تصور کرو کہ ہم قائد جھنگوی کی مسجد کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ دنیا دیکھنے کے لیے یہ مسجد آیا کرے گی. آئے گی نہیں آئے گی؟ کوئی آدمی بھی خالی نہ رہے, حصہ ہر آدمی ڈالے جتنا ڈال سکتا ہے, ہر آدمی حصہ ڈالے, پھر خطبہ پڑھتے ہیں. ڈالو ڈالو شاباش, 100-100 کے 100-100 کے یار, ڈالو 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 ڈالو, شاباش شاباش. اس نیت سے ڈالو کہ اس کا ثواب مولانا حق نواز کو جائے, مولانا حق نواز کی روح کو